پہلے رسالت کی دو کڑیاں تھیں، رسول ملک رسول بشر، اب تیسری کڑی ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت رسالت کی یہ تیسری کڑی ہے جو لگ گئی ہے، پوری نوع انسانی تک اسی طریقے سے شہادت الانداز کا فریضہ ادا کرنا. چنانچہ اسی آیت میں آخر میں آ گیا لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر اس کو کھل کر جو بیان کیا گیا ہے کہ امت کی تاکید کی غرض و غایت ہی یہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ظاہر بات ہے کہ یہ کام محنت چاہتا ہے، مشقت چاہتا ہے، وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، مالی مسائل خرچ کرنے پڑتے ہیں، کسی دعوت کو پھیلا دینا، عام کر دینا، پہنچا دینا، اس وقت پورے انسانوں کا دعوت کا پہنچا دینا آسان کام نہیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل ہے. اب اس کی بھی تین سب سٹیجز ہیں. سورۃ النحل کی آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہ بالتی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمهتدین. یہ سوسائٹی کے اندر تین طبقات کی نشاندہی کی ہے. بہت اہم ہے یہ. لوگوں نے دعوت و تبلیغ کو بڑا آسان کام سمجھا ہوا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور پھر یہ دعوت و تبلیغ کو گویا کہ بہت ہی آسان کام ہے. تقریر کی، ادھر ادھر کی باتیں کی، اور کچھ قصے کہانیاں، وما علینا الا البلاغ، گویا کہ بس ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بلاغ کی، وہ ہم نے ادا کی. یہ بلاغ و تبلیغ جو ہے اس کے تقاضوں میں فرے سے رشتے دعوت بھی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اب دانائی کو بھی عام طور لوگوں نے سمجھا ہے حکمت عملی، یعنی حکمت تبلیغ جسے کہتے ہیں. اگر آدمی کو دیکھو، آدمی کی نفسیات کو دیکھو، مناسب وقت تلاش کرو، یہ اب بھی جگہ ہے، اس کی نفی نہیں. اصل شہ جو یہاں پر ہے وہ موعظۃ الحسنہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، بالحکمت، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، آرگیومنٹ کے ساتھ. اس لیے کہ جب قرآن اپنے مخالفین سے مانتا ہے کل ہاتھوں برہانہ کو ان کو تو صادقین، تو مخالفین کو بھی حاصل ہے کہ وہ مانگے کہ برہان نہ ہو، دلیل نہ ہو، ہمارے اعتراضات کا جواب دو، ان کا توڑ فراہم کرو. اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے، انسانی معاشرے کے اندر جیسے کہ ایک انسان کے جسم میں یہ دماغ جو ہے چھوٹی سی تصویر آدھا تیز کا ہوگا، کتنا ہوگا، اس سے بڑھ کا ہوگا، میکسیمم دو من کے وزن کو کنٹرول کرتا، پورا جسم کے کنٹرول میں ہے. ہاتھ چل سکتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ کسی جگہ کو پکڑ سکتے ہیں، کس جگہ کو پکڑے، کس کو نہ پکڑے، اس کا فیصلہ ہی نہ ہوتا، اٹھا لو لگتی ہے نہیں نہیں، ہاتھ نہ لگانا سانپ سے. یہاں سے انفارمیشن پاس ہوئی ہے، یہاں فیصلہ کیا گیا، یہاں سے حکم آیا، اور ہاتھ آگے بڑھ گیا تھا اور پھر پیچھے کیا، کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے. پاؤں ہمیں لے کر سوچ سکتے کدھر جائے کدھر نہ جائے، فیصلہ یہاں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسانی معاشرہ بہیو کرتا ہے ایک لیونگ آرگنزم کے طور پر، اس کا ایک برین گلف کہلاتا ہے، اس کا انٹیلیجنسیا، انٹلیکچوئل ایج اصلاحات مختلف ہے، ایک سب کا ہے، وہ سوچے سمجھنے والوں کا ہے. وہ طے کرتے ہیں کس چیز کا فروغ ہونا ہے، کس چیز کو روک دینا ہے، کدھر بڑھنا ہے، کدھر سے پیچھے ہٹ جانا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے طے ہوتا ہے وہاں. وہ برین ٹرسٹ جو ہے وہ تو انٹیلیجنسیا ہے، انٹلیکچوئل ایج ہے، وہ طے کرتے ہیں. اور پورا جو ہمارا قوم کا معاشرے کا معاملہ ہے وہ جیسے کہ ہاتھ اور پاؤں ہیں، وہی نعرے زبان پر آ جائیں گے، وہی جو ہے حرکت شروع ہو جائے گی، وہی سارے ہنگامے جو ہے شروع ہو جائیں گے، لیکن فیصلہ کسی اور جگہ ہوا تھا. اب ایسے بھی ہر انقلابی عمل میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے نظریہ جو ہے وہ جو اس کا ذہین طبقہ ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ گراس روٹ لیول تک پہنچاتا ہے بعد میں. بہرحال اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ واضح نصیحت مؤثر نہیں ہے. ان کے دماغوں کے اندر نظریات ہیں، افکار ہیں، خیالات ہیں، کہیں ڈارونزم ہے، کہیں مارکسزم ہے، کہیں لاجیکل پازیٹیوزم ہے، کہیں ایگزسٹینشلزم ہے، کہیں امپیریسزم ہے، نام قسم ہے، بے شمار ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے، بے شمار ہے فلسفے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا توڑ آپ کو کرنا پڑے گا، دلائل کے ساتھ کرنا ہوگا. اور ان کا یہ دماغ حجاب ہے، آپ ان کے دل تک، یو کانٹ ریچ دیئر ہارٹ، ٹھیک ہے، بیریئر ہے. ان کے نظریات جو ہے وہ ایک بیریئر کی شکل میں، آپ ان کے دل تک بات رفائی حاصل نہیں کر سکتے. پہلے بیری اندر بھی کرنا ہوگا, اسے توڑنا ہوگا, اس کے اندر سے بھی کرنا ہوگا. اس کے لیے ضرورت ہے ان لوگوں کی جو اسی لیول پر بات کر سکے, ان نظریات سے کما ہم کو واقف ہو, پھر ان پر تنقید کر سکے. تنقید بھی ویلڈ ہو, معقول ہو, منطقی ہو, مجلل ہو. ظاہر بات ہے وہ ختمہ کام نہیں کرے گا, یہ حرام ہے, یہ چیز ٹھیک ہے, حرام اور حال کو اپنے پاس رکھو, یہ قرآن نے فیصلہ کیا, تم قرآن کو مانتے ہو, ہمارے تو یہ دلائل ہے, ان کا جواب دو. جب تک یہ کام نہیں ہوتا آپ اس انٹیلیجنسیا کو قائم نہیں کر سکتے, اور جب تک کہ اس انٹیلیجنسیا میں ایک مضبوط نیوکلیس 100% چینج نہیں ہوا کرتا, 100% تو پوری قوم چینج نہیں ہوا کرتی, لیکن یہ ایک مضبوط نیوکلیس جب تک کہ اس انٹیلیجنسیا کے اندر ایسا پیدا نہ ہو جائے جو علی وجہ البصیرت اللہ پر اور آخرت پر اور نبوت و رسالت پر یقین رکھتا ہو, جسے پورا شرح صبر حاصل ہو اسلام پر, وہ پھر دعوت دے اور وہ ان کی نظریات کی نفی کرے. گویا کہ امام غزالی اگر انہوں نے تحفۃ الفلاسفہ لکھی, یا امام ابن تیمیہ نے اگر الرد علی المستقلین لکھی, تو اس کا کوئی وزن تھا. لیکن پہلے غزالی بننا پڑے گا نا, پہلے ابن تیمیہ تک کے مقام تک کوئی رسائی حاصل کرنی ہوگی. یہ لائف لانگ اسٹرگل ہے. دنیا کے جو بڑے شاندار کیریئر ہیں, تنخواہیں مل رہی ہیں, یہ مراعات حاصل ہوتی ہیں, ان سب کو چھوڑ کر فکر انسانی کا تجزیہ, فکر انسانی کی تاریخ کا جائزہ, موجودہ فکر کا ٹکڑا, اس کے اندر کہاں خرابی پیدا ہوئی ہے, ٹیڑ کہاں آئی ہے. ظاہر بات ہے باطل بحث کو کوئی بھی نہیں, باطل بحث کا تو کوئی وجود ہی نہیں. باطل ہمیشہ حق کی کسی جز کو دے کر اس پر اپنا کھانا بانا بنتا ہے. باطل میں سلامت ہے کہ وہ کھڑا نہیں کر سکتا, وہ تو کوئی نہ کوئی حق کا جرم لیتا ہے اور اس کے اوپر ہمیں اپنے چڑھاتا ہے باطل کے, اس کے بل پر وہ اپنا وجود بھی ہمیں کرا سکتا ہے. آپ کو اس میں تجزیہ کرنا پڑے گا, اس میں حق کتنا ہے, باطل کتنا ہے, صحیح کتنا ہے, غلط کتنا ہے. علی وجہ البصیرت, جس کو کہ حضور نے فرمایا, بلکہ حضور سے اللہ نے فرمایا, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے لوگوں, یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, لیکن میں اندھیرے میں کام کو یہ نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرت, یہ علی وجہ البصیرت ایمان حاصل کرنا تو آسان کام کو نہیں. پھر اس بصیرت, اس کی روشنی میں پھر ان تمام علوم اور افکار کا تجزیہ کرنا آسان کام کو نہیں. جیسا کہ میں نے کیا, لائف لانگ پروسیس ہے, اپنے آپ کو لگا دینا پڑے گا, کھپا دینا پڑے گا. ویسے بھی دنیاوی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. جب ماسک کتاب لکھ رہا تھا ڈاک کیپیٹل, اسے ساتھ آ رہے تھے. کریٹو ورک دنیا میں ہوا ہے تو خاصوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ نہیں ہے, یہ جو بڑے اعلیٰ ریسرچ ادارے ہوتے ہیں, تنخواہیں مل رہی ہیں, وہ وہاں پہ کریٹو ورک نہیں ہوا کرتا, تحقیقی کام ہو جاتے ہیں. کوئی پرانا مقصودہ لیا, اس کی ایڈیٹنگ کر دی, اور اس کا جو ہے وہ کچھ جو آج ہی کاغذ کی وہ تقریب کر دی, ڈاکٹریٹ لے گئے, اللہ نہ کرتے. کریٹو ورک, تخلیقی کام تو فاقے کر کے ہو رہے ہیں, دنیا میں جہاں بھی ہوئے اسی طریقے سے. یہ ہے اس کی بلند ترین منزل, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. لیکن اس کے بعد نمبر دو ہے عوام الناس. ان عوام الناس, ان کے ذہن جو ہے خالی سلیٹ کے مانند ہے, کلیئر کلین سلیٹ. آپ جو کہیں لکھے ان کے دماغوں میں کوئی خرناس نہیں, انہیں پتا ہی آدمی کس بلا کا نام ہے, اور یہ فرائڈ کس چڑیا کا نام تھا, اور باپ جو ہے وہ کس بلا کا, انہیں کچھ پتا نہیں. ان کے لیے تو یہ ہے کہ اصل خیزت بر دل خیزت, جو بات آپ کہیں گے اگر آپ کے دل سے نکلی, دل سے نکلی ہو, صرف آپ کے دماغ سے تو نکلی ہو, دل سے نکلی, اگر وہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی بات ہے, چاہے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہو, چاہے آپ اس کے اندر جو ہے کوئی مرقع اور مسجدہ زبان استعمال نہ کر سکے, کوئی بات نہیں, دل سے ہو, خلوص کے ساتھ وہ دل سے بات نکلے, دل پر جاؤ اسے. اب دل خیزت بر دل خیزت, اس کے لیے دوسرا تقاضا پھر یہ ہے کہ جو آپ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں خود اس کا ایک نمونہ ہو. ممن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, اور اپنی شخصیت کو جو ہے اس کے اوپر صف کرنے کی کوشش نہ کی جائے, اس کے اوپر جو ہے اپنی شخصیت کا بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے, بلکہ یہ کہ آپ کے میں بھی ایک مسلمان ہوں, اللہ مسلمان ہوں, انني من المسلمين. یہ دعوت جو ہے بالموعظۃ الحسنہ, یہ ہے عوام الناس کے لیے, اور یہ مؤثر ہے, اس کے بہت فائدہ ہے. اگرچہ جب تک وہ اس انٹیلیجنسیا کے اندر, سلیکچر ایلیٹ میں, اس برین ٹرسٹ میں جب تک ایک مضبوط نیوکلیس نہیں بنے گا, اس وقت معاشرہ بحث کے مجموعی اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لاکھوں کے مجمع بھی ہو جائیں گے کہ جو افراد جو ہیں عوام ان کے اندر تبدیلی آ گئی, زندگی بھی ان کے اندر کچھ بدل گئی, ان کے کچھ نماز روزے کا جو ہے وہ اہتمام ہو گیا, یہ سب کچھ ہو گیا, انہوں نے داڑیاں رکھ لی, انہوں نے پدا خطا صحیح کر لی. لیکن اگر وہ جو اوپر کا تھنک ٹینک ہے, وہ جو برین ٹرسٹ ہے, وہ جو آپ کا انٹیلیجنس, اس میں اگر مضبوط نیوکلیس نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ کو منوا نہیں لیا ہے, اپنی چھاپ نہیں ڈال دی ہے اور دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے اس معاملے میں حجت نہیں کر دیا, تب تک معاشرہ بحثیت مجموعی کسی تبدیلی کو قبول نہیں کرے. لیکن معاہدۃ الحسنہ جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرے درجے میں آیا ہے وہ جادلہم باللتی احسن, اور جھگڑا ان سے مگر بڑے عمدہ طریقے سے. قرآن مجید میں جدال باللتی احسن, اور یہ جدال کن کے خلاف؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ ہی تو نہیں ہیں, دیکھتا کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو والد, آخر یہاں عیسائی مشن بھی اس لیے کام کر رہے ہیں, قادیانی مبلغین بھی ہیں کام کر رہے ہیں, بہائی بھی ہیں اندر ہی اندر, ان کے مراکز سے کام کر رہے ہیں. اب ان کے ساتھ جو ہے مجادلہ کرنا پڑتا ہے جو لوگ کے کسی طریقے سے ڈھٹائی کے اوپر اتر آئے, اور ظاہر بات ہے دے آر پیڈ فار دیٹ, یہ ان کے پیسے ہیں, ان کے لیے تو انہوں نے اسی کی تیاری کی ہے. اس کے لیے پھر ان کے ساتھ تو میٹ دا نیئر رول ایلیمنٹ, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, پھر جدال بھی کرنا پڑے گا تاکہ ان کو چپ کیا جا سکے, ورنہ عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہوگا. اس کے لیے بھی تیاری کرنی پڑے گی. اگر کہ اس کا جو خاص فرض ہمارے ہاں جو پھر بنا ہے وہ مناظرہ ہے, اور مناظرے میں یہ پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے جو مخاطب ہے, جو سامنے مخالف ہے, جو آپ کا جس سے آپ مقابلہ اور مناظرہ کر رہے ہیں, اسے قائل کرنا پیش نظر نہیں ہوتا, اسے چپ کرانا پیش نظر ہوتا ہے. اور اس کے لیے دلیل بھی بعض حضرات نے اختیار کی ہے, سورہ الکبوت کی وہ آیت, ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی هی احسن الا الذین ظلموا منہم. یہ الا کی صرف نفی الا کے ساتھ ہو گئی, تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہے اس انداز سے بھی جس کو مناظرہ پھر ہمارے ہاں اسی پر وہ فن جو ہے ڈیولپ ہوا ہے, وہ اس کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر پچھلی صدی میں جب ہمارے پاس کولونیل رول کا ایک سیلاب آیا تھا, ایک تو ہم شکست خوردہ مرعوب, اب اس کے ساتھ مشنریز کا سیلاب آ گیا. اس وقت جو پادری سینڈر جب آیا ہے اور کلکتے سے شروع ہو کر دلی تک پہنچ گیا, درمیان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اس نے مسلمانوں کو شکست دی, علماء کو, مناظروں کے اندر, تو پھر یہ کہ کھلبلی مچ گئی, اور پھر کھڑے ہو کر اس نے دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اعلان کر دیا کہ میں کلکتے سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور کوئی عالم دین مسلمان میرا مقابلہ نہیں کر سکا ہے, میں نے سب کو شکستیں دی ہیں, اب میں پورے ہندوستان کے تمام علماء کو چیلنج تھرو کر رہا ہوں. اگر اس وقت کوئی مقابلے میں نہ آتا تو آپ سوچئے عوام پر کیا اثر ہوتا. ایک طرف سیاسی رقص ہوگی, اس کی مرودی ہے, دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء تو رہ گئے, ان کے پاس تو دلیل ہی نہیں, عوام کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, نہ وہ قرآن سے واقف, نہ حدیث سے واقف, نہ عربی زبان کس سے واقف. یہ تو علماء ہی تھے نا جن پر تک کیا تھا, علماء اگر ہار گئے تو پھر ایک سیلاب آ جاتا عیسائیوں کا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, کرم ہوا, اس کی مشیت ہے. ایک رحمت اللہ قیران علی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے اور اس نے اس کو شکست دی, اور وہ یہاں سے شکست کھا کے بھاگ گیا تھا, حیرت مند آدمی تو رکا نہیں تھا, پھر جا کے میں ترکی میں اڈا لگایا ہے. یہ رحمت اللہ قیران علی صاحب حج کے لیے گئے ہوئے تھے, اور وہ اس وقت خلافت عثمانیہ کا علاقہ تھا, انہیں معلوم ہوا, وہاں پیغام آیا خلافت عثمانیہ سے کہ آپ آئیے یہاں پر, اس سے ہم نے صبح آپ نے شکست دی تھی اس کو سینٹر کو, اس نے ہمارا نام قبل کر رکھا یہاں کے علماء کا. پھر یہ جب چلے ہیں اور اسے علم آیا کہ رحمت اللہ آ رہا ہے, وہ وہاں سے ہی بات ہے, اور ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اظہار الحق, جس کا پھر ترجمہ بھی کیا ہے, حاشیہ لکھا ہے اور کچھ نوٹس دیے ہیں یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے, اظہار الحق وہ کتاب. پر یہ بھی ایک جگہ اپنی ضرورت ہے اس کی, وہ جادلہم باللتی احسن, لیکن یہ کہ عام طور پر جب دعوت کا لفظ آیا ہے تو اس میں ایک اچھے انداز میں, خوبصورت انداز میں, تاکہ آپ بھی اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس سے آگے جیسا کہ میں نے عرض کیا دوسرے مقام کے حوالے سے, مناظرے کے لیے بھی ایک دلیل ہے جو قرآن مجید میں عرض کی گئی, یا تو پھر یہ کہ اس کو چوتھے نمبر پر لے آئیے گا. لیکن یہ تمام جو تینوں مراحل میں نے بیان کیے ہیں, ظاہر ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, پہلے علم خود حاصل ہو تو آپ پہنچائیں گے, ان شرائح صدر آپ کو حاصل ہو اسلام پر تبھی تو آپ اسلام کی دعوت دیں گے, ایمان علی بشیر بصیرت آپ کو حاصل ہوگا تب آپ کسی کو ایمان کی طرف بلا سکیں گے. لہذا اس کے لیے محنت, اس کے لیے کوشش, اس کے لیے جدوجہد, اس کے لیے تیاری کرنا, علم حاصل کرنا. اس کے ضمن میں وہ حدیث ذہن میں لائیے, حضور نے فرمایا من جاہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبي درجة واحدة في الجنة. جس شخص کو موت آ گئی اس کیفیت میں کہ وہ ابھی علم کے حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا لیکن نیت اس کی یہ تھی علم کے حصول سے کہ وہ اسلام کو زندہ کرے گا, تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے. ابھی اس کی عملی جدوجہد شروع نہیں ہوئی, تحصیل علم میں لگا ہوا لیکن نیت یہ اسلام کو زندہ کرنا, اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد جو ہے اس میں مجھے اپنے آپ کو لگانا ہے, اس کے لیے مجھے علم چاہیے. جب تک علم سے مسلح نہ ہوگا یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیسے ہوگا؟ اور وہ تینوں لیول ذہن میں رکھیے, ان کے لیے محنت اور جدوجہد. عام جو ہے تھرمل لیول پر, معاوضۃ الحسنہ کے لیول پر بھی وقت تو لگے گا نا, آپ کو جانا تو پڑے گا, اپنی کوشش سے جدوجہد تو کرنی ہوگی. یہ جہاد کی دوسری منزل ہے. لیکن پھر تین اسٹیجز میں یہ بھی ہے, تین جمع تین چھ ہو چکی ہیں لیکن میں نے انہیں منزلیں تھوڑی قرار دیا. پہلی منزل خود عبادت رب کے لیے, خود اللہ کی بندگی کے لیے, خود اسلام پر کار بند ہونے کے لیے نفس سے جہاد, شیطان اور اس کی غیر مرئی جو قوتیں ہیں شر کی ان کے خلاف جہاد, بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. پھر نظریاتی سطح پر باطل نظریات و عقائد کے خلاف جہاد, بالحکمہ نمبر ایک, بالموعظۃ الحسنہ نمبر دو, اور بالجدال الحسنہ نمبر تین. ان دونوں منزلوں کے لیے دو چیزیں نوٹ کر لیجیے, ان دونوں منزلوں پر جہاد کے لیے ہتھیار صرف ایک ہے, وہ قرآن ہے. نفس کے خلاف جہاد کے لیے بھی آپ کے ہاتھ میں تلوار قرآن ہے. اگر شیطان سراج کر سکتا ہے آپ کے وجود میں, قرآن مجید بھی آپ کے وجود میں سراج کر جائے گا. زہر اگر لوکل ہے تو لوکلائز ٹریٹمنٹ ہی کفایت کرے گا. زہر جسم میں پھیل گیا ہے تو آپ کو وہ دریافت چاہیے جو پورے جسم کے اندر وہ بھی پھیل سکے, وہ قرآن. چنانچہ علامہ اقبال نے جس خوبصورتی سے اس کو کہا ہے, کچھ تنے ابلیس کارے مشکل ہے. دو حدیثوں کو یہاں جمع کر دیا حضور نے. ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے, اور کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے, آپ نے فرمایا ہاں ہے, لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے, یا میں اس سے اس کی ایزا سے امن میں ہوں, سلامتی میں ہوں, وہ مجھے کوئی قدر نہیں پہنچا سکتا, یہ ترجمے کا فرق ہوگا. ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا میں نے اسے مسلمان کر لیا. ایک حدیث, دوسری حدیث کو جو میں آپ کو بتا چکا ہوں, ان میں شیطان یجری من الانسان مریض الدم, شیطان کو انسان کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. دونوں حدیثوں کو لے کر ان دو اشعار کے اندر کچھ تنے ابلیس کارے مشکل ہے. ابلیس کو قتل کر دینا, مار دینا, اس شیطان کو ختم کر دینا مشکل کام ہے. گاؤں کے او گم اندر آما کے دلک, وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ پورا دوران خون تو دلی کی وجہ سے ہے نا, تو جیسے خون گردش کرتا ہے تو گویا کہ وہ دل کے اندر بیٹھا ہوا, وہاں اس کا ڈیرا ہے. ہاں بہتر یہ ہے اس طرح باشد مسلمان اشکوری, بہتر یہ اسے مسلمان بناؤ. اور مسلمان کیسا بنے گا؟ اس کا ایک شمشیر قرآن ہے, قرآن کی شمشیر سے اس کو خلاصہ کرو. یہ ہے قرآن جو کہ انسان کے لیے جو بھی اس کی امراض باطنی, امراض قلبی ہے, امراض روحانی کہہ لیجیے انہیں, یہ تکبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, انعد ہے, یہ جو حب مال ہے, حب جاہ ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. یہ در حقیقت سے جو ہمارے امراض ہیں, اور ان کے لیے شفا قرآن مجید. سورہ یونس کی وہ دو آیتیں, یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس, یہ موعظہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے, نصیحت بھی ہے, شفا ہے, علاج ہے, دوا ہے ان تمام امراض کی جو تمہارے اندر ہوتی ہے, تمہارے دلوں کے جو ہوں گے ان کا علاج بھی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پہلے جہاد اس کے لیے بھی شیطان کے خلاف تلوار قرآن, اپنے رب کے خلاف تلوار قرآن. دوسرا جہاد ظاہر بات ہے حکمت کا منبع اور سچسواں بھی قرآن ہے. اس کی گہرائیوں میں, اس کی حکمت کی گہرائیوں میں آپ غور و خوض کیجئے, اس کے اندر غواشی کیجئے, غوطہ زنی کیجئے. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان, وہ حکمت, حکمت قرآنی, جس کو مولانا روم نے کہا تھا کہ چند خامی حکمت یونانیہ, حکمت قرآنیہ راہ ہم نے خواہ, یا حکمت ایمانیہ راہ ہم نے خواہ. تم کب تک یہ یونانیوں کے حکمت اور یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی حکمت ایمانی یا حکمت قرآنی بھی کو پڑھو نا. قرآن کہتا ہے ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, اے محمد یہ ہے جو قسم حکمت ہم نے آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے, یہ حکمت ہے. اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلند ترین منزل حکمت. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تین مقامات پر تفصیل یہ ہے. ایک مقامات پر ذرا ایک پر بدلی ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا پر مستقل ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ٹاپ پر وہاں اس دعا میں تذکیہ ہے ٹاپ پر. لیکن بقیہ تینوں مقامات جہاں پر کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اسی سورہ مبارکہ میں سورہ بقرہ ہی میں یہ دونوں مقامات ہیں. پھر سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور پھر سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو حکمت جو ہے جو ہم نے بالکل نظر انداز کر دی ہے, قرآن مجید کی طرف رجوع نہیں ہے اس کے لیے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بطویل عرصے تک حکمت پر حقیقت لاب رہا حکمت یونان کا فلسفہ ان کا بلکہ ترکی. ہمارے بڑے سے بڑے علماء جو ہیں وہ اس سے یعنی سمجھیے کہ مستقل نہیں ہوتے عام طور پر, الا ماشاء اللہ وہ چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے توڑ دیتا ہے. کوئی موسیٰ کلیسم سامری غزالی دوبارہ ایک ہی ہوا ہے, ابن تیمیہ سے ایک ہی ہوا ہے, شاہ ولی اللہ بھی کوئی روز روز پیدا تو نہیں ہوتے ہیں. عام طور پر تو معاملہ یہ حکمت ہوئی ہے, حکمت ہی ہونا ہے وہی ارسطو کی منطق صدیوں تک اسی کا ڈنکا بجا ہے عالم اسلام کے اندر. ابن سینا ہو فارابی ہو کندی ہو سب کے سب ابن رشد ہو سب کے سب کون ہو, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے انہیں گروپوں کے سب اصیر ہوئے وہ سب کے سب ارسطو کی منطق ہے. اس حوالے سے حکمت کا منبع بھی قرآن ہے, نمبر دو موعظہ حسنہ قرآن ہے, نمبر تین سارا مواد بنیادی جو ہے جدال کے لیے مشرکین کے خلاف جدال, ملحدین کے خلاف جہاد, مادہ پرستوں کے خلاف جہاد, اس کے لیے دلائل قرآن میں موجود ہے. تو یہاں سے در حقیقت وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ فرقان کی فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. تو گویا کہ پہلی منزل اور دوسری منزل پر ہتھیار قرآن ہے دونوں پر, اور نمبر دو یہ کہ ان دونوں منزلوں پر کسی منظم جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لازمی نہیں. یہ کام انفرادی طور پر بھی ہو سکتے ہیں. ایک شخص خود اپنے لفظ سے ظاہر بات ہے کہ اپنے لفظ کے خلاف سے جہاد اور اپنے شیطان کے خلاف جہاد تو خود ہی کرنا پڑے گا, کوئی جماعت جو ہے اس کے لیے کوئی لازم نہیں. اسی طریقے سے کوئی ایک شخص سے داڑھی بن کر کھڑا رہے سارے نو سو برس پر دعوت دیتا رہے نہیں تو ساتھی آئے تو اگلا قدم نہیں اٹھا نہیں تھے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال. تو یہ کام انفرادی بھی ہو سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ پہلی منزل پر اگر صحبت نصیب ہو جائے کچھ ایسے لوگوں کی جو اسی کشاکش میں خود بھی لگے ہوئے, کونو ما صادقین, ان کے ساتھ رہو, ان کے ساتھ رہو, ان کی صحبت اختیار کرو. وہ صادقین کون ہیں؟ وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 اولئک هم الصادقون انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. کونو مع الصادقین, ایسے ایسے سچوں کی, ایسے صادقین کی تلاش کرو, ان کی صحبت حاصل کرو, ان کے ساتھ رہو. اس سے یقیناً خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, آپ صحبت جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے, تو یہ اس میں مفید ہے. لیکن لازم نہیں ہے کہ کوئی جماعت منظم کوئی جماعت ہو. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا جہاد انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے. شاہ ولی اللہ نے خالص انفرادی طور پر کیا, نہ کوئی ادارہ تھا, نہ کوئی انجمن تھی, نہ کوئی اور کوئی دستگاہ کوئی دارو کچھ بھی نہیں کیا. لیکن یہ کہ اگر اس معاملے میں کوئی انسٹیٹیوشن ہو, کوئی ایسوسی ایشن ہو, کوئی انجمنیں بنے, کوئی دستگاہیں بن جائے, کوئی جو ہے ریسرچ کے ادارے وجود میں آ جائیں, تو یہ یقیناً مفید ہوگا. اور کسی حد تک جو ہے ضرورت ہے اس کام کے لیے. آپ کی اشاعت جو ہے دار الاشاعت ہو, آپ کے ایسے ادارے ہوں کہ جو پوری دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن حکیم اور اس کے کچھ جو ہے کم سے کم یہ کہ ایکسپلینیٹری نوٹس جو ہے وہ دنیا کی ہر زبان میں منتقل کر رہے ہو, اس کے لیے ادارہ بنا ہوا ہو, تو ادارے ہو یا انسٹیٹیوشن ہو, انجمنیں ہو, یہ بھی کفایت کر جائیں گے. لیکن اب میں آ رہا ہوں جہاد کی بلند ترین منزل, اور وہ منزل ہے نظام کی سطح پر جہاد, نظام کو بدلنے کی جد و جہد, نظام باطل نظام طاغوت کے خلاف جہاد. اس کے لیے اصطلاحات جو قرآن مجید میں ہیں, وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو, تکلیف کرو اپنے رب کی, رب کو بڑا کرو. رب بڑا ہے لیکن رب بڑائی اس کی مانی نہیں جا رہی, وربک فکبر. اور یہ سورہ مدثر کی جو ابتدائی تین آیات ہے ان میں ابتدا وہ دوسری منزل جو ہے اس کا ذکر ہے, اور پھر تیسری, یا ایھا المدثر قم فانذر, دعوت کے آغاز انذار سے, وربک فکبر, اور اپنے رب کی کبریائی قائم کرو, رب کو بڑا کرو, اس کی بڑائی منواؤ. اسی طرح ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, سورہ شورا میں آیا, تو تکبیر رب کہنے, اقامت دین کہنے, یا تین مرتبہ جو حضور کا مقصد بعثت بیان ہوا, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, اللہ کا وہ دین حق جو دے کر بھیجے گئے محمد, اسے غالب کرے تمام ادیان پر, تمام نظام ہائے زندگی پر. غلبہ دین نمبر چار, جیسے کہ فرمایا گیا, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله, یہ قتال کی آخری منزل جو ہے, کہاں تک یہ قتال جائے گا, جب تک کہ دین نظام کل کا کل اللہ کے تابع نہ ہوگا, اللہ کے حکم کے تابع, ویکون الدین كله لله. یہ اصطلاحات ہے, کسی کو جدید اصطلاح میں آپ اسلامی انقلاب کہتے ہیں, کسی کے لیے مولانا ابو الکلام آزاد نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا تھا, مولانا مودودی نے بھی اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا, جماعت اسلامی قائم کی تھی تو حکومت الہیہ ہی کو اپنے مسمول قرار دیا تھا, اور اسی پر جو ہے علامہ مشرقی نے بھی اور خیری برادران نے بھی کام کیا. پھر اس میں نظام مصطفیٰ یا نظام اسلامی کے قیام کی جد و جہد سب ایک ہی, اب نظام خلافت ایک ہی بات, باتیں مختلف ہیں, الفاظ عبارات لا شتا و حسن کا واحد, ہماری عبارتیں مختلف ہیں لیکن اللہ تیرا حسن و جمال کو اپنی جگہ ایک وقت ہے. اسی طریقے سے اصطلاحات, بلکہ اس میں جو اہم ترین میں سمجھتا ہوں بعض اعتبارات سے, وہ بائبل کی اصطلاح ہے, وہ جو ان کی لارڈ پریئر ہے, دائی کنگڈم کم, دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون, اے رب تیری حکومت ہو, اے رب تیری ہی مرضی پوری ہو جیسے وہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے, زمین پر بھی پوری ہو. یہ ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ, کنگڈم آف ہیون از اٹ ہینڈ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ بار بار, ریپینٹ, توبہ کرو, فار دی کنگڈم آف ہیون از اٹ ہینڈ, اس لیے کہ وہ آسمانی بادشاہت آیا کرتی ہے. اشارہ تھا محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے. بہرحال اس کے لیے اصطلاحات تو بے شمار ہیں, لیکن یہاں میں اس کی تین منزلوں کو بیان کرنے سے پہلے جو اس کی شرطیں لازم ہیں, کیونکہ پہلی دو منزلوں کے بعد میں نے کہا کہ ان دونوں منزلوں پر اصل ہتھیار قرآن ہے, جاہد ہم کے ہی جہادن کبیرہ, اور ان دونوں کے لیے کسی منظم جماعت کا ہونا لازمی نہیں ہے. لیکن اس منزل کے لیے لازم ہے ایک ایسی منظم جماعت وجود میں آئے جو اس دعوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایک قومی بنیاد پر کوئی ایک گروہ ہے آ گیا ہے, اب ظاہر بات ہے مسلمان اقوام ہے, قومی سطح پر کچھ جد و جہد ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے جمع ہو جائے, نہیں, جو اس دعوت مندگی رب کی بنیاد پر, جو اس شہادت الگ ناس کی بنیاد پر, جو لوگ شعوری طور پر اسے قبول کر کے آئے, ان پر مشتمل ایک منظم جماعت کا ہونا ضروری ہے. اس تیسری منزل یہ اس کے لیے شرط لازم ہے, جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے, ایسے ہی تیسری منزل کے جہاد کے لیے, اسے اقامت دین کا جہاد کہے, اسے اسلامی انقلاب کا جہاد کہے, اسے غلبہ دین کی جد و جہد کہے, اس کے لیے شرط لازم ہے ایک منظم جماعت ایسے لوگوں کی جنہوں نے اسلام کو, ایمان کو شعوری طور پر قبول کیا ہو, جو اپنے نفس سے جہاد کی منزل جو ہے وہ کھڑ کر کے آئے ہو, اپنے نفس کو تابع کر چکے ہو اللہ اس کے رسول کے احکام کے, ایسے لوگ جمع ہوئے کلتم جماعت کی شکل میں، یہ شرطیں لازم ہے. یہ اگر شرط پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی منزل نہیں ہو سکتا. وہ جہاد فی سبیل الحریہ ہو جسے نام دے دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کا، وہ کسی اور نوعیت کا جہاد ہو جس کو نام دے دیا گیا ہو جہاد فی سبیل اللہ کا، جیسا کہ میں کیوں ویسٹ کر چکا ہوں. یہ شرطیں لازم ہے اس کے لیے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ، جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالعبارہ ولا عبارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعۃ. جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، اور کسی عمارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری امت جو ہے وہ بس ایک جماعت ہے، اس کا امام کون ہے بتاؤ؟ لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالعبارہ، کوئی امیر ہے پوری امت کا؟ نہیں ہے تو پھر یہ جماعت نہیں ہے. یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہ جو امت کی وحدت کے سب سے بڑے ہودی خان تھے، آخر کار انہیں ماننا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے. انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشن، انہوں نے اس وقت کہا تھا اپنے خطبات کے اندر. آج میں کہہ رہا ہوں دراصل حقیقت وہ اب نمبر آف مسلم کنٹریز وہ ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ملک ہے. مسلمان ہونے کے ناطے تو حقوق ہیں، المسلم علی المسلم للمسلم علی المسلم صفت حقوق ہیں، وہ رہیں گے. لیکن امت کو جماعت تو وہ نہیں. ید اللہ علی الجماع علیکم بالجماع اور لا اسلام الا بالجماع، یہ اثر ہے حضرت عمر کا. اور اثر کو بھی حدیث شمار کیا جاتا ہے، خبر اور اثر. خبر وہ ہے جو حضور کا قول یا فعل یا تقریر ہو، اور کسی صحابی کا قول یا فعل یا تقریر، یہ اثر ہے. ان دونوں کو جمع کر دے تو حدیث بنتی ہے. تو یہ بھی حدیث ہے، لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالعبارہ ولا عبارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعۃ. اسلام کی جماعت کے بغیر نہیں، جماعت امیر کے بغیر نہیں. اور امیر کا فائدہ کیا اگر اس کا حکم سنا نہ جائے، اور سننے کا فائدہ کیا اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے. اور یہاں میں وہ حدیث آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں اس موضوع پر، ذروۂ سلام جو ہے اس موضوع پر. حضرت حارث اثری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور نے فرمایا انی آمرکم لخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دینا چاہتا ہوں. اللہ امرنی بہن، یہ دو کتابوں میں ہے، یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی. ایک جگہ پر یہ اضافی الفاظ ہے اللہ امرنی بہن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، یہ پانچ ارکان ہے اقامت دین کے قابل. یہ تیسری منزل کے پانچ ارکان ہیں، نوٹ کر لیجیے. جماعت، اور جماعت نہیں ڈھیلی ڈھالی نہیں، کوئی ایسوسیشن نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی موب نہیں، نہیں. جماعت سب اوتاس والی جماعت، وہ ڈسپلن کے جسم میں دے سب اوتاس. اور یہ جماعت ہوگی جو ہجرت اور جہاد کے مراحل طے کرے گی. اور ہجرت کے ضمن میں بھی پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، فرمایا اللہ جو ربا کرے ہر رب، ہجرت کہاں سے شروع ہوئی؟ افضل ترین بنیادی ہجرت کیا ہے؟ افضل کون سی ہجرت ہے؟ کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں. افضل الجہاد الجاہد نفس کا فی طاعت اللہ، دونوں کو دیکھیں گے تو جڑ گئے گے. یہ تو نفی اور اس بات ایک ہی شے کی ہے، ہر اس شے کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع بنانا ہے. تو ایک ہی شے، ایک ہی تصویر کے دو روپ ہے، ہجرت اور جہاد. حرام شے کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے ہجرت ہے. اور اپنے نفس کو پھر اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑے، مجبور کرے، اسے مجبور کرنا، یہ جہاد ہے نفس کے خلاف. تو یہ جڑ میں دونوں مل جاتے ہیں. ٹاپ پر جا کر ہجرت کیا ہے؟ جب یہ جہاد تیسری منزل کا جہاد بھی آخری منزل میں پہنچا، اس کی بھی تین سٹیجز ہیں، اس وقت پھر یہ ہے کہ اپنا گھر بار فیملی سب کو چھوڑ کر کسی ایک جگہ پر آ جانا. یہ ہجرت مدینہ جو ہے یہ فرض تھی، جنہوں نے نہیں کیا انہیں منافق قرار دیا گیا، ان کے کوئی حقوق مسلمانوں پر نہیں رہے. مالکم نے منایا کہ من شاہین حتا یحاجر، جب تک ہجرت نہیں کرتے مسلمانوں تمہارا ان کے کوئی تعلق نہیں، ان کے کوئی حقوق تم پر نہیں، ان کی کوئی ذمہ داریاں تم پر نہیں. یہ ہجرت لازم. اور پھر آخری منزل قتال، یہ جہاد کی آخری منزل آئے گی. اوپر جا کر یہ جو ذرا سے ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، لیکن ہے وہاں بھی جڑے ہوئے. لیکن در حقیقت یہ دونوں ہجرت و جہاد ایک ہی پروسیس، ایک ہی فینومینن کے دو اسپیکٹ ہیں. ان دونوں کو کرنے کے لیے ایک جماعت چاہیے جو منظم ہو. اتنی آمرکم بخمس اللہ امرنی بهن بالجماعت والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ امام احمد والامام الترمذی رحمہ اللہ. اب اس میں جو تین ہے سب سٹیجز کہہ لیجئے تین درمیانی منزلیں, وہ جماعت جو میں نے عرض کیا کہ وہ اصل میں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس جہاد کا, تیسری منزل کا جہاد وہ جماعت ہے جو اس منزل سے گزر کر آ چکی ہے, نفس کے خلاف جہاد کر کے اور اسے اللہ کا مطیع بنا چکی ہے, دعوت و تبلیغ کے حق کا حق ادا کر چکی ہے, وہ جماعت ہے. وہ اب انقلابی مرحلے کے لیے اقامت دین کے لیے جب آغاز کرے گی تو پہلا مرحلہ ہوگا پیسو ریزسٹنس, ماحول ریٹیلیٹ کرے گا, وربل اور فزیکل پرسیکیوشن آئے گی, پاگل ہو گئے, دماغ خراب ہے, دیوانے ہیں. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری باتیں کہی گئی محمد رسول اللہ کے لیے, صلی اللہ علیہ وسلم, مجنون, شاعر, ساحر, مسحور, ٹک ٹکا بہا ڈکٹیشن دے دیتے ہیں, ایک عجمی غلام گھر میں بند کیا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن دیتے ہیں, تو آج تو انجیل کی باتیں اس سے سیکھتے ہیں اور ہم سے آگے دور کے باتیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھائی آئی, ساری باتیں سننی پڑی. وربل پرسیکیوشن اور اس کے بعد فزیکل پرسیکیوشن جو ہوئی ہے, خود حضور پر جو کچھ بیتا ہے, اور پھر جو خاص طور پر کمزور طبقات تھے, غلام تھے, نوجوان تھے, نوجوانوں پر بزرگوں کو حق تھا جو چاہے کرتے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے خاندان سے جسم و جراح, ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر انہیں لپیٹا, دھواں دے دیا, دم گھٹ رہا. سعد بن ابی وقاص, ان کی ماں نے جو ہے مرن برت کر لیا, مصعب بن عمیر برہنہ کر کے گھر سے نکال دیے گئے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اس لیے حضرت عثمان نے اپنی موجہ محترمہ حضور کی جو ساتھ بازی ان کے ساتھ ہجرت کی افسر کی طرف. غلاموں کا جو ہو رہا تھا معاملہ وہ سب کو معلوم ہے, میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا, لیکن کس دور میں حکم کیا تھا, کچھ ہوا ہے نو ریٹیلیشن, ہاتھ رو کے رکھو, اس لیے کہ یو ہیو ٹو بائی ٹائم, تمہیں ابھی وقت چاہیے, ابھی تم تھوڑے ہو, تمہارا بیس بڑا محدود ہے, لمیٹڈ بیس ہے, تم اگر اس حالت میں ریٹیلیٹ کرو گے تم وائلنٹ ہو جاؤ گے تو فریش کر دیے جاؤ گے. ابھی میں پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں, یو ہیو ٹو بائی ٹائم, تمہیں وقت چاہیے, اور اس وقت کے لیے تم صبر کرو, ہاتھ بلے رکھو, ایک اور پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن, جو بھی قبر کیا جائے, تمہارے ٹکڑے اڑا دیا جائے, تمہیں زندہ بھون دیا جائے, کوئی اپنے دفاع میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ. یہ ہے پیسو ریزسٹنس. مکی دور میں آٹھ برس تک کم سے کم یہ جاری رہا, اس لیے کہ میں نے چار اس لیے نکال دیے کہ فزیکل پرسیکیوشن کا آغاز جو ہے وہ چوتھے سال سے ہوا ہے, تین سال نکال دینے چاہیے, نو برس تک یہی تھا, دس واز دی آرڈر آف دی ڈے, نو ریٹیلیشن وٹ سو ایور, ایک اور پرسیکیوشن, ہینڈ فولڈڈ, ہاتھ ادھر, یہ پہلا مرحلہ ہے. اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے معاشرے کی, اس کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہے. بلال کو کیوں مارا امیہ ابن خلف نے, اسرا مارا ہے, حیوانوں کو نہیں اسرا مارا جاتا جیسے اس کو مارا, کیوں مارا ہے, کیا کہیں چوری کر لی, کیا کہیں کوئی اس کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا, کیا کیا تھا, کچھ نہیں, بس صرف یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول. اب آپ اندازہ کیجئے وہ سائلنٹ میجورٹی, سائلنٹ تو ہوتی ہے لیکن نہ ڈیتھ ہوتی ہے اور نہ بلائنڈ ہوتی ہے, دم تو ہے, بول تو نہیں سکتی, ہمت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, کھڑے ہو کر ابو جہل کے سامنے کہہ دے کیا کر رہے ہو, اور امیہ ابن خلف کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, سائلنٹ میجورٹی ہے, بول بھی نہیں سکتے, ہاتھ کو کیا پکڑیں گے, لیکن وہ ڈیتھ نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی ہمدردیاں جو ہے وہ اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر لے وہی بات ہے زمانہ. یہ جو پیسو ریزسٹنس کا دور ہے یہ انتہائی مؤثر ہے, فیصلہ کن ہے, آئندہ کی کامیابیوں کی ضمانت اصل میں یہاں سے ملتی ہے. اگلی اسٹیج آتی ہے کہ جب قیادت جو ہے اس جماعت کی یہ محسوس کرے, وہ انقلابی جماعت اس کی قیادت محسوس کرے, ناؤ وی آر اسٹرانگ انف, اب ہم مضبوط ہیں, تعداد بھی ہماری کافی ہے, موتبے ہے, تربیت بھی صحیح ہوئی ہے, انہوں نے اپنے نفس کو بھی قابو میں کیا ہے, ان کی نیتیں بالکل خالص ہو چکی ہیں, خالص اصل لوجہ اللہ, یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, ان کی کیفیت یہ بن گئی ہے, پھر منظم ہے, ڈسپلن ہے, سب اوقات کے پاس پر کاربند ہو چکے ہیں, بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, جانے دینے کے لیے تیار ہیں. تو اب یہ ہے کہ اقدام کیا جائے, آگے بڑھ کر اس نظام بادری کو چھیڑا جائے, اس چھیڑنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. حضور نے ان کے تجارتی شارا جو تھی جس پر ان کے قافلے جاتے تھے انہیں تھریٹن کر لیا, پولیٹیکل آئسولیشن کا بندوبست کر دیا کہ مختلف قبائل جو تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدے شروع کر دیے, یا پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے حلیف ہو گئے, یا نیوٹرل ہو گئے کہ نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا ساتھ دیں گے. چلیے ٹھیک ہے, دونوں کے نتیجے میں جو پولیٹیکل انفلوئنس کا جو زون تھا حضور کا بڑھ رہا ہے اور قریش کا گھٹ رہا ہے. یہ سمجھتا ہوں میں کہ تنگ آمد بجنگ آمد ہوا ہی ہے کہ جو پھر 1000 کا لشکر نکلا ہے بچے سے, تنگ آمد بجنگ آمد انیشیٹ کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ تو جہاد جو اللہ کے دین کو غلط کرنا چاہتے ہیں ان کا کام ہے سر, وہ باطل کو چھیڑیں گے, وہ باطل سے لکڑ لینا چاہتے ہیں, وہ اس طرف سے گرد کو چھیڑنا چاہتے ہیں, اسے ہلانا شروع کریں گے تو اس کا امکان ہوگا کہ اسے اکڑا جا سکے پودے کو. لہٰذا یہ ان کی طرف سے آغاز ہوتا ہے. یہ دور اب گزر گیا, علامہ شبلی کا زمانہ اور ان سے پہلے کا زمانہ جب ہمارے سیرت نگاروں نے اپولوجیٹک انداز اختیار کیا تھا, معذرت خانہ انداز اختیار کیا تھا, جب وہ جہاد اور قتال کے خلاف پروپیگنڈا ہوا یورپ میں اور بو خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے اور یہ الزام لگا کہ ساری تبلیغ اسلام کو جو ہے وہ تلوار سے ہوئی ہے. نہیں حضور نے تو جنگ شروع نہیں کی تھی, یہ تو ہم جنگ ان پر چھوٹ دی گئی تھی, آپ نے تو منافعانہ جنگ کی تھی. بالکل غلط, دین جو ہے وہ تو خود غالب ہونے کے لیے آیا ہے. الحق و یارو ولا یولا علی, جب تک طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے کلمہ باطل کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے, لیکن طاقت ہو اور پھر کلمہ باطل کو برداشت کر لے تو یہ تو آپ کے حق کے اوپر ایمان اور یقین کی نفی ہو جائے. اس حوالے سے جان لیجئے کہ پیسیو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس جو ہے در حقیقت اسی جہاد کی تیسری منزل کی دوسری سب منزل ہے, اور اس کا نتیجہ پھر ہوتا ہے جب آپ نے نظام کو چھیڑ دیا, ان کو جو ہے ان کے جو وفادات ہیں جو وہاں کے پرولسٹ ہیں ان کے وفادات کے اوپر جو زد پڑی ہے تو پھر تو وہ تو اٹھیں گے اور وہ اپنے نظام کو ڈیفینڈ کریں گے پوری قوت کے ساتھ, آپ پر حملہ آور ہوں گے اور پھر ہوگا وہ ایکچوئل کنفلکٹ یا ایکچوئل کنفرنٹیشن تصادم. اس تصادم کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں, ایک شکل وہ ہے جو ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے, یہ تھا قتال فی سبیل اللہ, اب جنگ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا قاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ, اور پھر آخری بات قاتلوهم حتی لا یکون فتنة ویکون الدین کله للہ, کوئی استثناء نہ رہے, دین پورا کا پورا اللہ کے تابع ہو جائے, نظام پورا کا پورا اللہ کی آتمیت کے تابع ہو جائے. اور اس میں پھر وہ مقام جو مقام محبوبیت ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو علامہ اقبال نے یہی سے وہ اسلوب مستعار لیا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں سے جو ڈالتے ہیں کمل, اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سبھی باندھ کر گویا کسی کا پلائی ہوئی دیوار. یہ مقام ہے بلند ترین مقام جس کو اقبال نے کہا ہے کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, یہ نوری سجدہ نہیں خواہی یہ خاکی بے صدا خواہی, چنا خبران کے داری کے بانی بے نیازی ہا شہادت مر موجود خود خونے دوستوں خواہی. اے اللہ یہ مقام بندگی اور ہے اور مقام عاشقی اور ہے, عاشق وہ ہے اللہ کا عاشق جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آ گیا تن من دھن لے کر, جس کے اندر وہ غیرت ہے اللہ کے لیے, وہ محبت ہے اللہ کے لیے, کیسے دے کے حق سمجھے اور حق کو مغلوب دیکھے اور زندہ رہے. حضرت ابوبکر نے جیسے کہا تھا ایوبدل الدین علی حی, کیا دین میں تغیر و تبدل کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں, میرے جیتے بھی ایسا ہوگا نہیں ہوگا. ان والین زکات کے خلاف کوئی اور نہیں نکلے گا تو زکات کے لیے میں سنے سنا نکلوں گا. یہ جب واحد درخواست ہے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, یہ نوری سجدہ بھی خائی, فرشتوں سے تو اطاعت ہی چاہیے نا, نانو رسم جو ہم نے کہا رقم جو سنا آپ کے احکام کی جو ہے وہ ہم سرتابی کو جو ہے تنقید کر رہے ہیں. یہ خاکی بے زبا خائی, یہ خاکی جو انسان ہے اس سے اللہ تجھے کچھ اور مطلوب ہے. کیا مطلوب ہے؟ چنا خدا لیے داری, اپنی ذات کا تجھے اتنا احساس ہے کہ اگر کہ تو بے نیاز ہے کہ باری بے نیازی ہاں غنی العالمین ہے لیکن شہادت پر وجود خود سے خون دوست آتا ہے. تو اپنے دوستوں کے خون سے چاہتا ہے کہ وہ گواہی دے تیرے وجود پر, تیری توحید کی گواہی دے, تیرے جو دوست ہے اولیاء اللہ وہ اپنے خون سے جو ہے گواہی دے, یہ تیرا تقاضا ہے. بہرحال قتال فی سبیل اللہ یہ ایک شکل ہے دو طرفہ جنگ کی, جس کا دوسرا نقشہ جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے. ان اللہ اصطفی من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے ہیں. یہ ہے دو طرفہ جنگ و سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم, یہی آرمڈ کانفلکٹ یہی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس کا ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے, اس کو اجتہادی ایک رائے سمجھ لیجیے, لیکن یہ کہ جو منہج انقلاب نبوی ہے اس کا آخری چیپٹر اسی پر مشتمل ہے جو میری کتاب ہے تالیف ہے, کہ اس کا ایک بدل یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ آج کا معاملہ ہے کہ حکومتیں بہت طاقتور ہیں اور حکومتیں کن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, جو ویسٹ انٹرسٹ ہے انہیں کے ہاتھ میں حکومت ہے. جاگیرداری نظام ہے جاگیردار بیٹھے ہیں, سرمایہ داری نظام ہے سرمایہ دار بیٹھے ہیں. نظام کو آپ بدلنا چاہیں گے تو وہ لوگ جو ہے حکومت پر تو وہی فائز ہیں اور ان کے ڈسپوزل پر ہے فوج بھی ہے, ایئر فورس بھی ہے, پولیس بھی ہے, پیرا ملٹری فورسز بھی ہیں, عوام نہتے ہیں. تو یہ مقابلہ اتنا ان ایکول ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ وہ قتال کا معاملہ جو ہے فیزیبل نہیں ہے. دیکھیے نوٹ کیجیے, جائز ہے جہاں بھی اس کا امکان ہو, جہاں بھی فیزیبل ہو. قتال کو کسی نے حرام نہیں کیا, نہ کوئی کر سکتا ہے. یہ تو غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ یہ اس کا موقف ہے کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال. نہیں غلط, قتال جہاں بھی اس کے لیے فیزیبل ہوگا کریں گے, لازمن کریں گے. لیکن یہ کہ اگر فیزیبل نہیں ہے, ادھر قوت اتنی ہے, ادھر جو ہے عوام میں ہنستے ہیں, تو بھی ان کے پاس ایک طاقت ہے. عوامی سطح پر مظاہرے, ریزسٹنس موومنٹ, نان کوآپریشن, نان وائلنٹ نان کوآپریشن, نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس, اور یہ بات آخری مرحلے میں آئے گی, ان آرمڈ ریوولٹ. ایک بغاوت تو ہو لیکن غیر مسلح بغاوت, اس میں قتل ہونے کو تیار ہو. ظاہر بات ہے قتال میں اصل بات کیا ہے, وہ تو اپنی جان دینا ہے نا. سب سے پیاری شے تو اپنی جان ہے. جو شخص اپنی جان لے کر میدان میں آ گیا ہے تو گویا کہ اس نے وہ تقاضا پورا کر لیا. تو گویا کہ وہ قتال چاہے دو طرفہ ہو چاہے یہ ایک طرفہ ہو. اگر ان آرمڈ ریوولٹ ہے تو فوجیں تو گولیاں چلائیں گی, پولیس والے گولیاں چلائیں گے, لاٹھیچارج تو ہوگا, جیلوں میں تو ڈھونڈے جائیں گے. اگر لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو گویا کہ انہوں نے وہ شرط جو ہے وہ پوری کر دی کہ اپنے خون سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے نظام کی سربلندی کی جدوجہد کی گواہی دینے کو تیار. اس حوالے سے یہ سول ڈسوبیڈینس اور ان آرمڈ ریوولٹ ایک بدل ہے ایک مسلح بغاوت یا آرمڈ کانفلکٹ مسلح تصادم کا. تاہم قتال فی سبیل اللہ کا جو مقام ہے اس کو سمجھ لیجیے. حضور سے ایک حدیث ہے اور یہ مسلم شریف میں ہے, حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ, من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق. جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی, نہیں اس کی آرزو اپنے دل میں رکھی. یہ تو ہو سکتا ہے سب کی زندگی میں وہ مرحلہ ہی نہ آئے, قتال کا مرحلہ نہیں آیا, بعض صحابہ جو ہے وہ مکے میں فوت ہو گئے یا وہ وہاں پر ویسے قتل کر دیے گئے, ایسی مثال تو موجود ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی اپنی جو ہے آپ کا بھی موت فوت ہو گیا ہے تو اس کی زندگی میں تو وہ مرحلہ نہیں آیا. لیکن یہ کہ اس کے دل میں یہ آرزو ہونی لازم ہے. اگر یہ نہیں ہے, مما کا ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ, جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی جنگ میں حصہ لیا اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے دل میں یہ آرزو پالی فرمان چڑھائی, فقط مات علی شعبۃ من النفاق, تو وہ ایک طرح کی ایک قسم کے نفاق پر اس کی موت واقع ہوئی ہے, منافقت پر موت واقع ہوئی. یہ ہے قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت. اور اس سے بھی زیادہ یہ تو منفی انداز ہوا, مثبت انداز میں سن لیجیے. حضور فرماتے ہیں, لوجد تو اقتلا فی سبیل اللہ ثم اولیٰ ثم اقتلا ثم اولیٰ ثم اقتلا ثم اولیٰ ثم اقتل. پانچ مرتبہ اس حدیث میں یہ آیا ہے نہ ثم اقتل. میرے دل میں بڑی آرزو ہے, بڑی تمنا ہے, بڑی خواہش ہے. کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جا پھر قتل کیا جاؤ پھر زندہ کیا جا پھر قتل کیا جا پھر زندہ کیا جا پھر قتل کیا جا پانچ دفعہ قتل کیا. آرزو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب سوچے, ہر شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے, اگر اس آرزو سے ہمارے سینے خالی ہیں تو محمد رسول اللہ سے بھی کیا نسبت ہے, کیا تعلق ہے؟ آرزو بھی کرو تو پھر کوئی نسبت کوئی تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس کا جو مقام قرآن میں بیان ہوا ہے, بلا تقوم لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات اور بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, دیکھیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران, بل احیاء عند ربہم یرزقون. اب یہ جو ہے وہ تو زندہ ہے, موت کا کوئی سوال نہیں ان کے لیے, حساب کتاب کا مرحلہ نہیں ہے, وہ تو سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ جو مقام ہے اللہ کی راہ میں قتال کا, یہ قتال, یہ شہادت, یہ وہ شہادت ہے جو چلی آ رہی ہے اس پورے منزل پر منزل طے کرتی ہوئی, اور اس پروسیس سے گزرتا ہوا جو آخری نئی منزل ہے اس جہاد کی, قتال, نفس کے خلاف جہاد, شیطان کے خلاف جہاد, گزرے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد, پھر انٹیلیجنسیا کو دعوت, پھر عوام الناس کو دعوت, پھر جو گمراہ کرنے والے ہیں ان سے مجادلہ و مناظرہ, پھر پیسو ریزسٹنس, ایکٹیو ریزسٹنس, نئی منزل پر جا کر قتال کی سبھی ملنا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو سیدھے چھلانگ مار کے وہاں پہنچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قتال کی سبھی ملنا اور جہاد کی سبھی ملنا ہے. اس میں جو ہے وہ بلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ, اس میں وہ دونوں آ جائیں گے, جیسے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر قتل کر دیے گئے, وہ ابھی پیسو ریزسٹنس کا دور تھا, قتل کر دیے گئے, قتال کا مرحلہ ابھی نہیں آیا تھا, دو طرفہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی. اور یہ جو دوسرے لوگ تھے جو طرفہ جنگ شروع ہونے کے بعد جنہوں نے یہ مرتبہ شہادت حاصل کیا, دونوں اس میں شامل ہو جائیں. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ جہاد اور جہاد کی یہ منزلیں ایک منظم جماعت کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں, اور اس منظم جماعت کی تنظیم کی بنیاد کیا ہو, یہ آخری مسئلہ ہے جس پر آج گفتگو ہوگی. اس کے لیے جو ہمیں مسنون اور منصوص اور معصور بنیاد ملتی ہے وہ ہے بیعت سمع و طاعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی, حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے اور ہر ایمان لانے والے پر آپ کی اطاعت لازم تھی, لیکن پھر بھی آپ نے یہ لیا تھا اس وجہ سے یہ مرحلہ فائنل اسٹیج تک آنے والا تھا. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نظیر نہیں ہے. وہاں اصل جماعت سے بن گئی تھی اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول نے دعویٰ کیا میں رسول ہوں, میں نے مان لیا, جماعت تو بن گئی, محمد رسول اللہ والذین معہ, جنہوں نے انہیں مان لیا کہ اللہ کے رسول ہے, اب ان کی پیروی کریں گے, ان کا حکم مانیں گے, ان کی بات سنیں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے. وہ جماعت وہاں دعوی رسالت پر بنی اور وہ فائز ہوئے, اور جنہوں نے اس دعوی رسالت کی تصدیق رکھی وہ ان کے فائز, ان کے ساتھی ہیں, ان کے معمورین میں سے. لہذا بیعت بھی ہے آپ نے اس مرحلے پر جبکہ اس آخری مرحلے کا آغاز ہونے والا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس تنظیم کی بنیاد کے لیے بھی کوئی اور آلٹرنیٹو نہ حدیث میں ہے, نہ قرآن میں ہے, اور نہ ہی ہماری پوری جو تاریخ ہے کم سے کم 1300 برس کی اس میں کوئی بنیاد موجود ہے. وہ ایک ہی ہے, وہ ہے بیعت سمع و طاعت, جس کے لیے کہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں, حضرت عبادہ بن ثابت سے رضی اللہ تعالی عنہ, بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والبكر وعلى أثرة علينا وعلى لا ننازل أمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں ہم نے غائب کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے, خواہ مشکل ہو خواہ آسانی ہو, خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں, ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی پرانے جانسار تھے, آپ نے ایک نیو قبر کو نو وارث کو ہم پر کیسے امیر بنا دیا, کبھی نہیں کہیں گے. اٹس یور پریروگیٹو, یہ آپ کا اختیار ہوگا, ایکسکلوسیو. وانا اللہ ناد البراہ, جنہیں آپ امیر بنائیں گے ذمہ داری سونپیں گے, ہم ان سے جلڑیں گے نہیں, تعاون کریں گے, اطاعت کریں گے ان کی. والا نقول بالحق اینما کنا, جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کریں گے, اپنی رائے ضرور پیش کر دیں گے. لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم, اس خوف سے کہ لوگ ملامت کریں گے, مذاق اڑائیں گے, یہ کیا کہہ رہا ہے, ہم اپنی زبان بند نہیں کریں گے. یہ ہے جس میں کہ اس جماعت کا حزب اللہ تھا جس کو قرآن دو جگہ حزب اللہ کہتا ہے. اللہ کی پارٹی, کمیونسٹ پارٹی, اللہ کی پارٹی حزب اللہ, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا, اور سورہ مائدہ میں فإن حزب اللہ هم الغالبون. دنیا میں غلبہ بھی اس کے سبھی وعدہ ہے حزب اللہ سے, اگرچہ یہ شرائط پوری کی ہوئی ہے, اور آخرت کی فلاح کا وعدہ بھی اس حزب اللہ سے. سورہ مجادلہ میں فلاح کا ذکر ہے اور سورہ مائدہ میں غلبے کا ذکر ہے. بارہ اس کے لیے بیعت سمع و طاعت جس میں اضافہ ہوگا بالمعروف بالمعروف, اس لیے کہ حضور کی اطاعت تھی مطلق جو حکم بھی دیں گے, اس لیے کہ غلطی کا سوال ہی نہیں, آپ معصوم ہیں اور وہ تو جو کچھ وحی ہوتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہاں کوئی دنیاوی تدبیر ہے اس میں لوگ پوچھ لیتے تھے, انہوں نے اگر یہ وحی کی روح سے تو سب تو لینا وانا, اگر آپ کی کوئی ذاتی اجتہاد ہے ذاتی رائے ہے تو کچھ ہمیں کہنے کا حق ہو تو آپ فرمائیں, اجازت دیں تو ہم کہیں ہاں کہو, وہ دونوں لوگوں کی بات مان لی. لیکن یہ ہے کہ آپ کا حکم بھی اگر ہو گیا ہے تو وہ ہر حال میں ماننا, لیکن آپ کے بعد ابو بکر صدیق کا بھی یہ مقام نہیں ہے کہ جو حکم میں دوبارہ ماننا پڑے گا, نہیں. اب یہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر حکم ہوگا, اس سے باہر نہیں. سارا سیاسی نظام بھی بنے گا اسلام کا, اسلامی ریاست کا بھی اسی دائرے کے اندر اندر, اور سارا جماعتی نظام بنے گا تو وہ بھی اسی دائرے کے اندر اندر. چنانچہ ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے وہ جو اس کا حلف ہے اس میں داخلے کا, اس کے لیے جو عبارت اختیار کی یہی عزیز ہے, لیکن اس میں اضافہ کر دیا انی ابایعوں کا الخمر و طاعت فی المعروف فی الغسل والیسر والمنصب والمکر وعلى اثرۃ علی وعلى لا اولاد الابرار وعلى نقول بالحق انما قلنا لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم. تو ظاہر بات ہے کہ یہ بیعت سمع و طاعت بنیاد ہے اس جماعت کی, کہ جو جماعت اس اقامت دین کے لیول پر تیسری منزل پر جہاد کی سبیل اللہ کا کام کرنا چاہے. اور اس کی دو شکلیں ہیں, جو منصوص ہے نصوص میں قرآن اور حدیث میں جس کا ذکر ہے, جو مسنون ہے جو آپ کی سنت و سیرت میں نظر آتا ہے, اور جو 1300 برس تک کی پوری اس مسلم ہسٹری کے اندر ہے. ہر اجتماعی کام جو ہوا ہے بیعت شخصی کی بنیاد پر ہو, ایک شخص کے ساتھ بیعت ہوتی ہے, حضور کے ہاتھ پر بیعت تھی, ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت تھی, عمر کے ہاتھ شخصی بیعت. پھر جب خلافت غلط رخ پر جا رہی تھی اس کو صحیح کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے, ان کے ہاتھ پر بیعت. یہ دوسری بات ہے, کوفیوں نے بیعت توڑ دی تو اس کا کوئی بوال حضرت حسین پر نہیں ہے معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن زبیر اٹھے بیعت. کسی طریقے سے جو بھی کام ہوا پھر ہمارے یہاں بادشاہ کے لیے تو بیعت پر چلیے. پھر جب یہ تزکیہ نفس کے لیے نظام تصور کا شروع ہوا ہے بیعت ارشاد, تو بھی بیعت کی بنیاد پر. پھر جو پچھلی صدی میں کولونیل رول کے خلاف ریزسٹنس موومنٹ ہوتی ہے وہ سب بیعت کی بنیاد پر, چاہے وہ سوڈان کے اندر تھے مہدی سوڈانی, اور چاہے وہ لیبیا میں تھے سنوسی, چاہے ہندوستان میں تحریک شہید ہے سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ, بیعت کی بنیاد. تو بیعت جو ہے سختی در حقیقت وہ منصوص بھی ہے, مسنون بھی ہے, معصوم بھی ہے. البتہ اس دور میں مغربی اثرات کے تحت ایک بیعت دستوری بھی ہے کہ جو ہوتی ہے, ایک دستور لکھا ہوا ہے, اس دستور سے آپ کی بیعت ہے, میں اس کا پابند ہوں. اس دستور کے روح سے جو امیر ہوگا اس کی بات مانیں گے. یہ ایک دستوری بیعت ہے, میں اسے مباح سمجھتا ہوں, جائز سمجھتا ہوں. لیکن جو مسنون اور منصوص اور پوری 1300 سال کی تاریخ کی جو بیعت ہے, بیعت شخصی, میرے نزدیک وہ بدل جہاں بہتر ہے اس دستوری بیعت سے. اس کے لیے اپنی دلائل کو اس پر میں پیش کرنے کا کوئی میرے سامنے پروگرام نہیں ہے. اب میں دو باتیں آخری کہہ رہا ہوں. نچلی دو منزلیں, اب میں تین میں تقسیم کر رہا ہوں, تین طرف تین نو بنے ہیں. پہلی منزل اس میں بھی تین لیول تھے, دوسری منزل تین لیول, تیسری منزل تین لیول. پہلی دو منزلوں کا جہاد, جہاد فی سبیل اللہ اس شرط سے مشروط ہے کہ ہدف تیسری منزل ہو. پیشے نظر وہ نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ پہلی منزل پر وہ خالقاہی نظام بن کر رہ جائے, بس سچیہ اور تبریت اور تربیت اور نگلتے رہو اور سچیہ نف کرتے رہو اور نسلن وادہ نسلن وہی عمل چلتا رہے. یہ شے پھر اس کھاتے میں نہیں آئے. ہدف وہ ہو, اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا ہدف وہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی اس خاتے سے خارج ہے. آہ وہ تیرے نیم کا جس کا نہ ہو کوئی ہدف, ہدف تیسری منزل میں اقامت دین, غلبہ دین, وربک فکبر, یکون الدین کلہ للہ لیکن کلمۃ اللہ ہلن نہ ہو لیا, تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے. یہ ہدف ابتدا سے ہدف یہ رہنا چاہیے تھا, ساری جد و جہد اسی کے لیے ہو رہی ہے, اسی کے لیے منزل با منزل آدمی آگے بڑھ رہا. اور آخری بات یہ کہ جب کوئی بندہ مومن غلبہ طاغوت میں زندگی گزار رہا, جیسا کہ آج پوری کی پوری امت طاغوت کے غلبے, باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار رہے, اتنا ماشاء اللہ کچھ پاکٹ ہے جس آپ کہہ سکتے ہیں افغانستان میں ہے, کچھ ایک خاص فقہ کے انداز میں سمجھ لیجئے ایران میں ہے, کچھ کچھ سوڈان میں ہے, پاکٹ سے چھوٹے, باقی پوری امت مسلمہ طاغوت کے تحت نظام باطل ہے, کافرانہ نظام ہے, باطل نظام ہے, چاہے 100% مسلمان آبادی ہے لیکن نظام کافرانہ ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ کی اگر اتاری ان شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے تو اور خدا سے کچھ کو, بتوں سے کچھ کو امید ہے, خدا سے نو امید ہے, مجھے بتا تو کوئی اور کاف نہیں کیا, یہی تو کچھ نظام کافرانہ. اس حالت میں اگر اس طاغوت کا انکار نہیں ہے, اگر اس سے شدید نفرت نہیں ہے, اس کے خلاف جہاد کا عزم مصمم نہیں ہے, اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا ہے, تو پھر یہ زندگی جو ہے میرے نزدیک نفاق کی زندگی ہے. پھر اس نظام کے تحت پھلنا پھولنا, خوب اپنی جائیدادیں کاروبار بنانا چمکانا, بندہ مومن اور کچھ نہ کرے تو ہی ہیز ٹو لیو انڈر پروٹیکٹ, رہے وہاں رہے میں مجبور ہے, کہاں جائے, ہجرت بھی کرے گا تو کہاں جائے, رہے لیکن رہے ایک مجاہد کی حیثیت سے, پوٹینشیل فائٹر, مسلسل جہاد, کم سے کم اس کا درجہ نفرت, شدید نفرت, اس نظام کے ساتھ ہم آہنگی نہ ہو, اس نظام کی خدمت نہ کی جائے, اس کی چاکری نہ کی جائے, اس کے ساتھ نکل کے لیے سن نہ ہو, بلکہ یہ جد و جہد ہو اور انسان یہ سمجھے کہ یہ فرض عین ہے میرے لیے. اب یہ فرض عین ہے, یہ جہاد, یہ جہاد کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو فرض عین ہے, اس جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے, اس جہاد کے بغیر ایمان نہیں ہے. اور یہ جہاد ہے جس کے بارے میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الجہاد و ماذن منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال, جہاد فی سبیل اللہ جاری رہے گا اس دن سے لے کر جس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا تھا, روک دیجیے, یہ جو 15-12 برس بچے میں ہو رہا تھا یہ بھی جہاد تھا, جسے آپ قتال کا مفہوم لے لیں تو قتال تو کئی 15 برس کے بعد جا کر ہوا ہے, میدان بدر کے اندر سن 2 ہجری میں. اور جہاد و ماذن منذ بعثنی اللہ, جس دن سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا تھا وہ جہاد جاری ہے, وہ جہاد پہلے سنے تنہا محمد رسول اللہ نے کیا ہے, پھر آپ کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ والذین معہ ہے, 12 برس اس میں گزرے ہیں پیسو ریزسٹنس کے اندر, پھر ایکٹیو ریزسٹنس کا کوئی 1.5-2 سال کا عرصہ ہے, اور پھر اجازت جو ہے وہ مسلح تصادم کا معاملہ آیا ہے. لیکن الجہاد و ماذن منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال, یہاں تک کہ میری امت کا جو آخری حصہ ہوگا وہ دجال کے ساتھ جب جنگ کرے گا, وہ قتال کی آخری منزل جو ہے دجال کے ساتھ, وہ ملحمۃ العظمیٰ, وہ جہاد کہ جس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, جبھی وہ کتاب بھی موجود ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, وہ مرحلہ بھی اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے, اس کے لیے بھی اسٹیج تیار ہو رہا ہے, اس کے لیے سارے فیکٹر دیکھنے والوں کو نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ ہے وہ جہاد مسلسل, جہد مسلسل, جہاد مسلسل, یہ ہے اس کی منزلیں, یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت, لزوم اور اس کی منزلیں اور مراحل اور اس کے لوازم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.